سورۃ المدثر آیت نمبر 8 سے 10 تک منکرین حق کو خبردار کیا گیا ہے اور انہیں برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، نوکیرہ نون قاف را، اس کے معنی ہے کسی چیز کو کھٹکھٹانا حتیٰ کہ اس میں سوراخ ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب نکیرا پھونکا جائے گا فن ناکور، سور میں، فائزہ ذالکا، فذالک یومئذ یوم عسیر، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا، تم کب تک انکار کرتے رہو گے، تم کب تک یہ حرکتیں کرتے رہو گے؟ جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت بھرپا ہو جائے گی تو تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ عین سین را سختی کے لیے، مشکل ہونا، بھاری ہونا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ دن ہلکا نہ ہوگا۔ تو اسیر کا اپوزٹ یسیر ہے، اسیر کے معنی ہے بڑا مشکل اور یسیر کے معنی ہے آسان۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کافر جو ہیں، جو آج انکار کر رہے ہیں، آج شرک کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کے معبود انہیں بچا نہ سکیں گے، کیونکہ وہ دن بڑا ہی کٹھن دن ہوگا۔ پھر آیت نمبر 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس شخص کو میں نے کتنی نعمتوں سے نوازا اور اس نے نعمتیں پا کر شکر ادا کرنے کی بجائے کیسی کیسی نافرمانی کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حق دشمنی کی منظر کشی کی ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ ذرنی، چھوڑ دو مجھ کے، چھوڑ دو مجھ کو، ومن خلقت، اور جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدا، وہ حادال، اکیلا، واحد، اکیلا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، بہت سا مال اس کو دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو مال و دولت کی کثرت سے نوازا۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا امیر ترین شخص تھا، اسی لیے کہا کہ وَجَعَلْتُ، اور بنایا میں نے، لہو، اس کے لیے، مالن، مال، ممدودہ، پھیلا ہوا۔ مد ہوتا ہے نا، مد ہوتا ہے کہ لمبا کرنا، مد ہوتا ہے کہ لمبا کرنا، پھیلانا۔ جیسے پھیلا ہوا مال سے مراد ہے کہ اس کے باغ، اس کے بنگلے، اس کی کوٹھیاں، اس کے جانور، اس کے ریوڑ، رقبے، تجارت، بزنس، دکانیں۔ تو جیسے ہوتے ہیں نا بزنس مین دنیا میں، تو हर मुल्क के बैंक में उनका सामान पैसे होते हैं, हिसाब होता है, सरमाया लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कहते हैं कि उसकी मालो दौलत, उसकी रियासत, उसकी सरदारी, मैंने उसको बड़ा तवील किया, खूब मैंने उसको जो है लंबा चौड़ा माल अता किया। व बनी न शहूदा, उसके साथ हाजिर रहने वाले बेटे अता किए। वलीद बिन मुगीरा के 10-12 लड़के थे। खालिद बिन वलीद तारीख में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं रदियल्लाहु अन्हो। इन बेटों के लिए शहूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इसके 3 मानी हैं। नंबर 1 कि वलीद बिन मुगीरा को ख़ुद जॉब करने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी, क्योंकि घर में खाने को बहुत कुछ था और हर वक्त बाप की मदद करने के लिए वो बेटे मौजूद रहते थे। नंबर 2, इसके सब बेटे बाअसर थे, मशहूर थे, महफिलों और मजलिसों में शरीक होते थे। शहूदा के ये मानी हैं। नंबर 3, वो इस मर्तबे के लोग थे कि अहम मामलात में उनकी गवाही ली जाती थी। तो बाज कहते हैं कि इसके 13 बेटे थे, बाज कहते हैं कि 10-12 बेटे थे। और एक तो खालिद बिन वलीद बहुत मशहूर हुए, दूसरे वलीद बिन वलीद, तीसरे हश्याम का नाम भी लिया जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि माल और औलाद जो थी उसके पास कसरत से थी। वह महत्तु लहू तमहीदा, और इसके लिए रियासत की राह हमवार की। अब आप देखिए कि वह महत्तु लहू तमहीदा, मीम हा दाल, इसके मानी हैं किसी चीज़ को तैयार करना, हमवार करना। और आप देखें कि ज़मीन के लिए भी अल्लाह ताला ने महद गहवारे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे वह महत्तु लहू तमहीदा के मानी हैं कि अल्लाह ताला ने इसके लिए रियासत हमवार की, अल्लाह ताला ने इसके लिए जो है वो हर तरह का जो सामान था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको वो दिया, यानी इसके लिए रियासत की सियादत की राह हमवार करती। वह महत्तु लहू तमहीदा, तो ये जो कुछ भी था ये अल्लाह ताला ने इसके लिए किया था, इसमें इसका अपना कोई भी जो है वो क्रेडिट नहीं था। और बाज़ लोगों ने वह महत्तु लहू तमहीदा के माने किए हैं कि मैंने उसे बहुत कुछ कुशादगी दे रखी थी, यानी मालो दौलत में, रियासत में, सरदारी में, बच्चों में। तो ये जो माल और औलाद की कसरत थी वह महत्तु लहू तमहीदा, ये मैंने इसके लिए रियासत की राह हमवार की थी। आयत नंबर 15, थुम्मा यतमउ अन अज़ीद, फिर वो लालच रखता है कि मैं उसे और ज़्यादा दूँ। उसकी हिरस ख़त्म नहीं हुई इतना कुछ पाने के बाद, वो इसी फिक्र में है कि उसे मज़ीद दुनिया में नेमतें अता की जाएँ। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ दूसरे बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि वो कहा करता था कि अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सच्ची है कि मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी है और इसमें कोई जन्नत भी होगी, तो वो कहता था कि ये जन्नत जो है ये मेरे लिए जो है वो बनाई गई है। आयत नंबर 16, 16, कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहु कान ली आयातिना अनीदा, कि वो हमारी आयात से अनाद रखता है। ऐन नून दाल, और अनीद उस शख्स को कहते हैं जो जानने के बावजूद हक की मुखालफत करे और उसको रद्द कर दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि हरगिज नहीं। यहाँ पे कल्ला जो है ये किस लिए आया है, ये बताने के लिए कि असल बात यह है कि ये शख्स जो है ये गलत फहमी में मुब्तिला है। अल्लाह ने जो नेमतें इसे दी हैं, औलाद माल से नवाजा है, वो ये समझता है कि इस के इन चीज़ों के हासिल होने में इसकी तदबीर, इसके तदब्बुर, इसकी मेहनत का हिस्सा है, और बजाय इसके कि वो शुक्रगुजार और फर्मा बरदार बनता ये बागी बन गया, یہ انیدہ ہو گیا، یہ اناد کرنے لگا۔ آیت نمبر 17، سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ راہا قاف، یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں اور اس کے معنی ہیں، راہا قاف کے سخت چڑھائی جو ہے اس پر چڑھنا۔ تو راہا قاف کہتے ہیں کہ جیسے چڑھ لینا، ڈھانپ دینا، جیسے کسی پر مٹی چڑھ جائے اور پھر مٹی جو ہے وہ اس کو کور کر دے، جیسے ترحقوہا ذلہ، یہ لفظ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ منکرین پر، مجرموں پر جو ذلت ہے وہ چھا رہی ہوگی، ان پر ذلت چڑھی جا رہی ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سَأُرْهِقُهُ، کہ انقریب میں اس کو چڑھاؤں گا۔ جیسے ایک چیز کے اوپر دوسری چیز چڑھ جانا، اسے چھپا لینا، کسی معاملے کا اسے بزور یا جبرن دبا لینا، ڈھانپ لینا۔ طرح کوہا قطرہ بھی آتا ہے، آپ آگے بھی پڑھیں گے۔ تو فرمایا سَأُرْهِقُهُ، میں اس کو چڑھاؤں گا انقریب، سعودا، سوات، عین، دال، اور اس کے معنی ہیں سعود کے چڑھائی، جیسے کسی کو اوپر چڑھانا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چڑھائی پر چڑھنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے ایسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا کہ اس کا برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ کا یہ ایک پہاڑ ہے جس پر اس کو چڑھایا جائے گا، کیونکہ ارحاق کے معنی ہیں انسان پر بھاری چیز لاد دینا۔ تو جب اس کو کہا جائے گا کہ تم اس پہاڑ پر چڑھو تو یہ چڑھ نہیں سکے گا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ذہن کی کیفیت ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ پہلی بات، انہ فکر، اس نے کچھ سوچا، وقدر، اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، پھر کہا فقتلا، اللہ کی مار اس پر۔ قتلا کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جیسے برباد ہو جائے، غارت ہو جائے، تباہ ہو جائے، کسی کو اس طرح سے کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے اور یہ جو دنیا میں اس کو سیادت اور طاقت اور ریاست ملی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کا اپنا حصہ ہے اور یہ سب کچھ اس نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کی دعوت کو جھٹلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مذاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ انہ فکر وقدر، اس نے کچھ سوچا، وقدر، اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی۔ فقتل کیف قدر، بس برباد ہو جائے، مار ہو اس پر، کیف قدر، اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ثم قتل کیف قدر، ہاں اللہ کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ تو یہ الفاظ جو ہیں تین آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس پر بہت ہی سخت ناراض ہیں، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین کامل ہو جانے کے بعد غصے اور غیرت سے مغلوب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا طے کر لیا، साफ झूठ बोलने से परहेज करना चाहता था कि उसकी रुसवाई ना हो, इसलिए बहुत गौर व फिक्र करके इसी ने, वलीद बिन मुगीरा ने अहले मक्का को ये मशवरा दिया था कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर कहा जाए, जादू कहा जाए, कि आप ऐसा कलाम पेश करते हैं जो बाप को बेटे से, भाई को भाई से जुदा कर देता है। तो ऐसी जुदाई तो जादू से होती है। तो यहाँ पर इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो इसने तजवीज़ पेश की, ये जो इसके जहन के, इसकी जो प्लानिंग थी, इसकी वजह से अल्लाह ताला की इस पर जो है वो तबाही हो, बर्बादी हो। सुम्मा नज़र, फिर लोगों की तरफ देखा, सुम्मा अबसा, फिर पेशानी सुकेड़ी, व बसर, और मुंह बनाया, सुम्मा अदबरा, फिर पलटा, वस्तकबर, और तकबर में पड़ गया। अब आप देखें कि ये उसकी जो मुख्तलिफ कैफियात थी, अल्लाह ताला ने उसको बयान किया है और बड़ा ही जो है वो ज़बरदस्त तरीके से उसकी इन कैफियात को बयान किया है। अब आप देखें कि ऐन, बा, सीन, अबसा, इस नाम से कुरान मजीद में एक सूरत भी है। इंशाल्लाह आप 30वें पारे में वो सूरत जो हैं वो पढ़ेंगी। तो अबसा, इसके मानी क्या हैं? अबसा, ऐन, बा, सीन, अबसा, इसके मानी हैं तुर्श रौ होना, त्योरी चढ़ाना, जैसे इंसान को जब कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो वो त्योरी चढ़ाता है। तो यहाँ पे भी कहा कि दावत जो है इसका इनकार करने के लिए अबसा, इसने त्योरी चढ़ाई, पेशानी सुकेड़ी, व बसर, बा, सीनरा, बसारा, इसके मानी हैं कि इसने मुंह बनाया, यानी मुंह को बसोरा। जैसे किसी मुश्किल बात पर गौर करते वक्त आदमी क्या करता है कि अपने मुंह को बसोरता है, तो इसने भी ऐसा ही किया। तुम्मा अदबरा, फिर ये पलट गया, दुबर से है ना पीठ के लिए इस्तेमाल होता है, फिर ये पलट गया। वस्तकबर, और तकबर में पड़ गया, यानी ईमान लाने से इसने तकबर किया, इसने हक को झुटलाया। फ़काला, फिर इसने कहा, इन हाजा इल्ला सेहरुन यूसर, कि ये कुछ भी नहीं मगर एक जादू है, यूसर, जो पहले से चला आता है। हमजा, सा, रा, इसका रूट है और इसके मानी हैं, जैसे नकल करने के लिए भी हमजा सा रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और हमजा सा रा असर, निशान, यूसर, नकल किया जाता है कि ये जो दावत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, तो उसने कहा कि ये तो एक ऐसा जादू है जो कि पहले ज़माने से चला आ रहा है। इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, ये तो एक इंसानी कलाम है। और मज़ीद उसने कहा कि मैं इस पर ईमान नहीं लाता और बस ये तो एक इंसान का कलाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस ली ही सकर, अन करीब मैं उसे सकर में झोंक दूंगा। और सीन, काफ, रा, सकर जो है ये दोज़ख का, जहन्नुम का एक नाम है। और आप जो हैं जानती हैं कि जहन्नुम के लिए कुरान में मुख्तलिफ नाम जो हैं वो आए हैं, और उनमें से एक नाम जो है वो दोज़ख का है। सकर किसे कहते हैं? सीन, काफ, रा, सकर, सूरज का किसी को झुलसाना। असकरातु, सूरज की सख्त गर्मी और तपेश लू को कहते हैं, ऐसी शदीद हरारत जो बदन को जुलस दे। تو یہ جو ہے چوتھا درجہ ہے. ویسے تو جہنم کے لیے ایک نام النار کا ہے, دوسرا جہنم کا ہے, تیسرا جہیم کا ہے, چوتھا سقر کا ہے اور پانچواں سعیر کا ہے. اور یہاں پہ سقر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 27 سے لے کر 48 تک دوزخ کی ہولناکیوں اور اس میں جانے والوں کا کردار پیش کیا گیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر, اور لوگو تم کیا جانو کہ وہ سقر کیا ہے, وہ دوزخ کیا ہے, وہ جلسا دینے والی کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے. اس کے معنی ہیں کہ وہ آگ جو ہے کسی کو باقی نہیں رکھے گی, کچھ بھی نہیں چھوڑے گی, جو بھی اس میں ڈالا جائے گا جلا کر خاک کر دے گی, راکھ کر دے گی. جیسے قرآن مجید میں سورۃ اعلیٰ میں ہے, لا یموت فیہا ولا یحیا. تو یہ ہے جہنم, لواحۃ للبشر, کھال جلس دینے والی. اس کا مادہ ہے لام ووحا. اس کے معنی ہیں لام ووحا کے پیاس کی شدت, رنگ بگاڑ دینے والا, گرمی کی وجہ سے جلسا دینے والا. تو فرمایا کہ لواحۃ للبشر, کہ جہنم کی آگ جو ہے یہ کھال کو جلس دینے والی ہے, جسم میں سے کچھ بھی جلائے بغیر نہ چھوڑے گی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کھال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کھال کو جلسا دینے والے. مفسرین کہتے ہیں کہ آدمی کی شخصیت کو نمایاں کرنے والی چیز دراصل اس کا چہرہ اور جسم کی کھال ہوتی ہے. اگر کھال جل جائے تو چہرہ بہت بدنما لگتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے اندر کے اعضاء میں کوئی تکلیف ہو تو انسان اس پر اتنا رنجیدہ نہیں ہوتا جتنا اس بات پر انسان افسردہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ بدنما ہو جائے, اس کے جسم کے کھلے حصوں پر جو ہے وہ بدنما داغ پڑ جائیں جنہیں دیکھ کر لوگ اسے گھن کھانے لگیں. تو فرمایا یہ حسین چہرے والا, یہ بڑے بڑے شاندار جسم والا, اور صرف ولید بن مغیرہ نہیں, ہر وہ شخص جو اپنی شخصیت پر پھولتے ہیں, جو کفر کرتے ہیں, جو حق کا انکار کرتے ہیں, جو ولید بن مغیرہ کا کردار رکھتے ہیں, ان کے منہ جلس دیے جائیں گے اور ان کی کھال جلا کر کوئلے کی طرح سیاہ کر دی جائے گی. لواحۃ للبشر, لواحہ جلا دینے والی, جلس دینے والی, البشر کھال کو. آپ کو بتایا تھا نا کہ با شین را کا لفظ جو ہے وہ کھال کے لیے, چہرے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. علیہا 19, 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. کس پر؟ سقر پر. اور 19 کارکن سے مراد جو ہے کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں اور ان سے مراد جو ہے جہنم پر مقرر 19 فرشتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً, ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً, اور ان کی تعداد کو مقرر کیا ہے مگر فتنہ. یعنی یہ جو جہنم پر جو اللہ کے کارکن فرشتے ہیں ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنا دیا ہے. لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا ہے. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی اپنی کتابوں میں بھی دوزخ کے فرشتوں کی یہی تعداد بیان کی گئی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 19 ہے. ایک رائے تو یہ بتائی جاتی ہے اب دوسری بات جو بتائی جاتی ہے کہ اہل کتاب کو یقین آ جائے, اس کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں تو اس پر اہل مکہ اور لوگ ان کا خوب مذاق اڑائیں گے, اور اہل کتاب جو ہیں وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغام کو وہ علل اعلان بیان کرتے ہیں, وہ جو مخالفین ہیں ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے, جیسے کہ آپ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا اور ذرہ برابر پرواہ نہ کی کہ لوگ آپ کی اس بات کا جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے. تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب قریش والے کہیں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے تو اس وقت جو ہے وہ اہل کتاب اس پر جو ہے وہ یقین کریں گے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور زیادہ ہوگا ایمان ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں. وَيَزْدَادَ, اور زیادہ ہو الَّذِينَ, وہ لوگ جنہوں نے آمنوا ایمان لائے, ایمانن ایمان میں, تاکہ ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے. تو جب آزمائش ہوتی ہے تو ایمان لانے والے جو ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہے. وَلَا يَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اور وَلَا يَقُولَ, پھر فرمایا اور تاکہ, یقولا کہیں, تاکہ کہیں ولی یقولا, تاکہ وہ کہیں الذین ولوک فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں مرض ہے, مرض سے مراد منافقت کا مرض ہے. والکافرون, اور کافر, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, کہ بھلا اس عجیب مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے. کذالک یدل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء, گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہے. وما یعلم جنود ربک الا ہوا, اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی اور, اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ, اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 30 اور 31, اس میں یہ جو آیت ہے یہ آیات متشابہات میں سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 19 کارکن مقرر کیے ہیں. اب ضرورت نہیں تھی کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد بتائی جاتی, تعداد کیوں بتائی, تاکہ ہر شخص کے لیے یہ تعداد فتنہ بن جائے, وہ جس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے, نفاق چھپا ہوا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ ایمان لانے کی بجائے جو ہے وہ شک کرے گا. تو یہ جو بات ہے کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 کارکن مقرر کیے ہیں تو لوگ مذاق اڑائیں گے. جیسے قریش کے سرداروں نے بڑے زور کا ٹھٹھا مارا, ابو جہل بولا بھائیو کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10-10 آدمی مل کر دوزخ کے ایک ایک سپاہی سے نمٹ نہ لیں. بنی جمح کے ایک پہلوان صاحب کہنے لگے, ارے 17 سے تو میں اکیلا نمٹ لوں گا, باقی 2 کو بس تم سب مل کر سنبھال لینا. تو اس پر لوگ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے. تو جب ان سے کہا جاتا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے کفر کیا ہے, کبیرہ گناہ کیے ہیں, وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے, تو ایک طرف ان کو یہ بتایا جاتا, دوسری طرف یہ بتا دیا گیا کہ 19 فرشتے جہنم پر مقرر ہیں. اب اس پر قریش کے لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک تمام کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان سے نمٹنے کے لیے صرف 19 فرشتے. تو یہ مذاق کرنے لگے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ دوزخ کے جو فرشتے ہیں کون ہیں؟ اصحاب النار الا ملائکہ, یہ آدمی نہیں ہیں, یہ فرشتے ہوں گے. اور یہ کیسے زبردست فرشتے ہیں, تم ان کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور ہم نے ان کی تعداد کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنایا ہے جو کافر ہے, تاکہ ان کے لیے یہ ایک آزمائش بن جائے, اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ پیغمبر جو وحی ہوتی ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ جوں کی توں جو ہے وہ بتاتا ہے, اس کو پیش کرتا ہے, اور ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے. جیسے کہ واقعہ معراج جو ہے اس کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کی اور ان کو صدیق کا ٹائٹل جو تھا, لقب جو تھا وہ دیا گیا. اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہیں وہ شک میں نہیں رہتے اور کتاب والے بھی وہ بھی شک میں نہیں رہتے. تو دل کے بیمار کون ہوتے ہیں؟ خاص طور پر دل کی بیماری جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے, کہ منافق اپنے ایمان کو جو ہے وہ چھپا کر رکھتا ہے نا. تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر جو ہے وہ بیماری ہے, مراد منافقت ہے, منافق ہیں یا پھر کافر, تو وہ یہ کہیں گے کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کیوں, بھلا یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسی باتیں کرے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ جو ابو جہل کی بات تھی نا کہ جہنم کے اوپر صرف 19 فرشتے ہیں, اور جو ہے پھر ان کا یہ کہنا کہ ان 19 فرشتوں سے نمٹنا تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں, کہ 10-10 آدمی مل کر دوزخ کے ایک ایک سپاہی سے جو ہے کیا نمٹ نہیں سکتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کے جو لشکر ہیں, جو جہنم پر فرشتے ہیں, یہ تو بس ایک تعداد تھی جو 19 کی بتا دی گئی, لیکن کفار کو عذاب دینے کے لیے لا تعداد فرشتے مقرر ہیں جن کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکر للبشر, اور اس دوزخ کا ذکر یعنی یہ جو دوزخ کی ہولناکی ہے اور قیامت کی ہولناکی ہے, اس کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوف پیدا ہو, تاکہ لوگ ڈریں, تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تم جس قیامت کا انکار کرتے ہو یہ ایک حقیقت ہے, جس طرح چاند رات دن اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں, دوزخ بھی بالکل اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لعہد الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ. ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی از ادبر جب وہ پلٹتی ہے, اور صبح کی از اسفر جب وہ روشن ہوتی ہے. تو یہاں پر چاند رات اور صبح کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قسم کھائی ہے کہ یہ تین نہایت اہم چیزوں کی جو اللہ نے قسم کھائی, دراصل اللہ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے کھائی. انہا لعہد القبر, کہ یہ دوزخ بڑی ہی اہم چیزوں میں سے ایک ہے. تم رات کو دیکھتے ہو, تم دن کو دیکھتے ہو, تم چاند کو دیکھتے ہو, تو تمہیں کوئی حیرت نہیں ہوتی. تو دوزخ کا جو ذکر کیا گیا تو تم کیوں حیرت زدہ ہو گئے؟ تم کیوں اس کا انکار کرنے لگے؟ تم کیوں ٹھٹے مارنے لگے؟ انہا لعہد الکبر، اور کبر جو ہے یہ کبرا کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، معمولی نہیں ہے۔ نذیر للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا، لمن شاء منکم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو یہ چاہے، ان یتقدم، جو آگے بڑھنا چاہے، او یتاخر، یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ تو آگے بڑھنا سے مراد کیا ہے؟ کہ نیک اعمال کو آگے بھیجنا چاہے، اور پیچھے رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نیک اعمال میں پیچھے رہ جائے۔ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جہنم کا ذکر سن کر ایمان اور اطاعت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کا ذکر سن کر وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو لوگوں، تمہاری اپنی مرضی ہے کہ ہدایت میں سبقت لے جانا چاہتے ہو یا پھر پیچھے رہنا چاہتے ہو۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ اور یہ مضمون جو ہے آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اس کے اعمال اس کو چھڑا لیں گے، اور اگر اعمال اس کے برے ہوں گے تو انسان جو ہے اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اور اس کی جزا اور سزا کا یقین دلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ اچھا عمل اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور برا عمل اسے ہلاک کر دے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں بازو والوں کے۔ اب آپ دیکھیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ بائیں بازو والے اپنے عملوں کے بدلے پکڑ لیے جائیں گے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں بازو والوں کے۔ تو دائیں بازو والے جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ فی جنات، وہ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ یتساءلون، وہاں وہ سوال کریں گے۔ یتساءلون، جب وہ جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں، راحتوں میں، جنت میں وہاں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہاں تک کہ جو ہے وہ دنیا میں جو دولت مند لوگ تھے ان کو یاد کریں گے، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ وہ جو فلاں مجرم تھا، وہ فلاں کافر تھا، پتہ نہیں پھر اس کا کیا ہوا۔ تو اس کا آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ پوچھیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یہاں تک کہ انہیں جہنم نظر آئے گی اور جہنم میں وہ مجرم نظر آئیں گے۔ تو یہ تسالون، بعض کہتے ہیں کہ وہ آپس میں پوچھیں گے، بعض کہتے ہیں کہ وہ مجرموں سے پوچھیں گے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کی سماعت، اس کا دیکھنا، اس کی قوت دنیا کی قوت سے مختلف ہوگی۔ طویل فاصلے کے باوجود وہ جب چاہیں گے تو جہنم میں جھانکیں گے، اور وہاں پہ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا پوچھیں گے۔ یتساءلون، وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی، تمہارے کون سے گناہ تھے کہ تم سقر کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، جلانے والے عذاب میں، جلس جانے والے عذاب میں۔ قالوا لم نکو من المصلین، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سقر میں جانے کی صفات ہیں، یہ جو مجرمانہ کردار ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، کہ وہ کہیں گے، سب سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو مان کر اللہ کا پہلا حق ادا کیا، کیونکہ نماز جو ہے، جو ہی انسان مسلمان ہوتا ہے تو نماز فوراً فرض ہو جاتی ہے۔ تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نمبر دو, ولم نکو نطعم المسکین, اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب دیکھیں کہ انسان کو بھوکا دیکھتے تھے اور قدرت رکھنے کے باوجود جو مسکین تھا, جو ضرورت مند تھا, اس کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور قدرت رکھنے کے باوجود مسکین کو کھانا نہ کھلانا اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے, کہ اس کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نمبر تین, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے. اور یہ نخودو اور خائدین آپ یہ پہلے ہی پڑھ چکی ہیں, خا و دعاد اس کا روٹ ہے, اور اس کے معنی ہیں پانی میں اترنا اور پانی میں گہرائی میں جانا, دور دور تک جانا. تو اس طرح یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کسی پر جو ہے وہ باتیں کرنا, کسی بات میں مین میخ نکالنا, کہیں سے کہیں جا نکلنا. اس کو فتنہ اور حق سے انحراف کے لیے بہانہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے تھے, ہم تو حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے. ہم ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ان کا جو ہے وہ تیسرا گناہ ہوگا جس کو وہ بیان کریں گے. نمبر چار, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے. ہم نے کبھی یقین ہی نہیں کیا تھا کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا اور ہمارے اعمال کی وہاں پہ ہمیں جزا یا سزا ملے گی. ہمیں تو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا. حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ, یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا, یعنی یہاں تک کہ یقینی چیز سے مراد کیا ہے, موت, آخرت. یہاں تک کہ موت آ گئی, آخرت آ گئی. آیت نمبر 48, فما تنفعهم شفاعة الشافعين, اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. تو اب جو ہے سفارش ان کو فائدہ نہیں دے سکتی. آیت نمبر 49 سے 53 تک کفار کے مرض کی اصل جڑ بتائی گئی ہے, کہ آخرت سے بے خوف رہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. فما لہم عن التذکرۃ مؤردین, آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, عن التذکرۃ, کہ یہ آخرت کے ذکر سے موردین اعراض کرتے ہیں, کہ آخرت کے ذکر سے روح گردانی کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرا, گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں, مستنفرا بدکنے والے. حمر جو ہے ہا میم را, حمر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بتکے ہوئے گدھوں کے لیے جو شیر کے ڈر سے بھاگے ہوئے ہوں. شیر کو قسورہ کہتے ہیں. تو شیر کو جب گدھے اور دیگر جانور دیکھتے ہیں یا اس کی آواز سنتے ہیں تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں, ان پر وحشت زدگی ہوتی ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کأنہم حمرن, گویا یہ جنگلی گدھے ہیں. حمیر آپ پڑھ بھی چکی ہے نا, مستنفرا نون فارا, اس کے معنی ہیں کہ لڑائی سے بھاگ جانے پر اکسانا, ڈر کر بھاگنا, بدکنا. گویا یہ بدکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں. فرت من قسورا, شیر سے ڈر کر فرار ہو گئے ہیں. فرت فارارا, اس کے معنی ہے فرار ہونا, بھاگنا. تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے, من قسورا, شیر سے. قاف سین را, یہ غلبے اور تسلط کے لیے آتا ہے, شیر کے لیے آتا ہے. تیر انداز کو کہتے ہیں, شکاری کو بھی کہتے ہیں, کیونکہ وہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. آیت نمبر 52 بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ, بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خط ملتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ مکہ کے ایک ایک سردار کے نام خط بھیجتے کہ تم میرے نبی محمد کی پیروی اختیار کر لو. کلا, ہرگز نہیں, بل لا یخافون الاخرہ, اصل بات یہ ہے ان کے انکار کی اصل وجہ کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے, یہ آخرت سے بے خوف ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک, 54 سے 56 تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک نصیحت ہے, اور اس نصیحت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے, اور لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس نصیحت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اور اگر عمل کریں گے تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہوگا. کلا انہ تذکرہ, ہرگز نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ, اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ, وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے, اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے. تو یہ جو آخری آیات ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید نصیحت ہے, اور قرآن مجید کی نصیحت سے ہدایت حاصل کرنا, تو اللہ انہی کو ہدایت دے گا جو اس سے ہدایت حاصل کریں گے, اور جو ہدایت حاصل نہیں کریں گے تو اللہ ان سے زبردستی نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی کہا فمن شاء ذکرہ, اب جس کا جی چاہے اسے سبق حاصل کرے. سورت مزمل میں بھی آپ نے یہی مضمون پڑھا ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہاذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا, یہاں پہ بھی وہی مضمون ہے, انداز تھوڑا سا مختلف ہے کہ جسے ہدایت کی طلب ہوگی وہ ہدایت حاصل کرے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا, اور جسے طلب نہیں ہے تو اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا. وما یذکرون, اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے. الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بندے کا کوئی عمل تنہا بندے کی اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل حال نہ ہو جائے. تو دنیا میں ہر انسان کو اگر یہ قدرت حاصل ہوتی کہ جو کچھ وہ کرنا چاہے کر گزرے, تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی انسان کوئی کام اس وقت کر سکتا ہے جب اللہ انسان کو وہ کام کرنے کی توفیق دے. تو یہی معاملہ ہدایت اور گمراہی کا ہے, کوئی ہدایت لینا چاہے تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ نہ کر دے. کوئی گمراہ ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب تک فیصلہ نہ کر لے کہ اس کی طلب کے مطابق اس کو گمراہی دینی ہے تو گمراہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ اس کی طلب کو دیکھتا ہے تو غلط راستوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ, اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے, کہ لوگ اس سے ڈریں, اور وہ اس لائق ہے کہ وہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے. و اہل المغفرہ, کہ وہ لوگوں کی بخشش کرنے والا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں اور جو شخص مجھ سے ڈر گیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا تو میں اسے بخش دوں گا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, جب سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے, مغفرت کرتا ہے, تو اللہ اپنے وسیع دامن رحمت میں اس کو ڈھانپ لیتا ہے. اللہ بندوں سے انتقام نہیں لیتا, اللہ اس کے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. بڑی خوبصورت یہ آیت ہے, اور یہ آیت جو ہے یہ امید دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ تھی سورۃ المدثر. سورۃ المدثر سے عمل کے اصول جو ہیں وہ کیا ہیں جو سامنے آتے ہیں. نمبر ایک, پیغمبرانہ مشن اپنانا ہے. حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام, تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ یہ دایانہ کردار ادا کرنا ہے, جو کہ یا ایہا المدثر یا ایہا المزمل کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا. نمبر دو, پھر اس کو ادا کرنے کے لیے دایانہ اوصاف اپنانے ہیں جو پہلی سات آیات میں بتائے گئے ہیں. نمبر تین, ولید بن مغیرہ کا کردار پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مال و اولاد کی کثرت کس طرح لوگوں کو متکبر بناتی ہے, کس طرح لوگوں کو دنیا پرست بناتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کو آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی جو میرا مال اور اولاد ہے کہیں میں اس پہ فخر تو نہیں کرتی, کہیں میں اسی کے پیچھے تو نہیں بھاگتی رہتی. تو دنیا اگرچہ مل بھی گئی, اس کے بعد کیا؟ شاخ شاخ پہ پھول سجا, پھر اس کے بعد کیا؟ تو ہمیں دنیا کے بعد آخرت کی تیاری کرنی ہے. عمل کا چوتھا اصول, ہمیں اصحاب الیمین میں شامل ہونے کے لیے اور اصحاب الشمال سے بچنے کے لیے ان برے اوصاف سے دور رہنا ہے جو لوگوں کو سقر میں لے کے جائیں گی, اور وہ ہیں نمبر ایک, بے نمازی ہونا, نمبر دو, مسکین کو کھانا نہ کھلانا, نمبر تین, اسلام قرآن اس کے خلاف باتیں کرنا, اور نمبر چار, قیامت کے دن کو جھٹلانا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ بری صفات میرے اندر تو نہیں پائی جاتی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ نماز جو ہے, کیا آپ فرض نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہیں؟ نماز جو قضا ہوتی ہے تو کیا وہ عذر ایسا ہے جس کو آپ اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں گی؟ تو اپنا محاسبہ کریں, اپنا جائزہ لیں, پھر اس کے ساتھ مسکین کو کھانا کھلانا. اور بعض اوقات جو ہے وہ لوگ مسلمان بھی اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, کہیں آپ اس میں شامل تو نہیں ہو جاتی. اور پھر قیامت کو منہ سے جھٹلانے کی بات نہیں ہے, عملوں سے جھٹلانا. اور عملوں سے جھٹلانا کیا ہے کہ اس کی تیاری نہ کرنا. تو یہ باتیں جو ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. اور اہل مکہ کی, کافروں کے مرض کی اصل جڑ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے آیت 53 میں, بلا یخافون الآخرہ, کہ انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے. اس پر آپ ضرور سوچیں, غور کریں کہ بدعملیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں پایا جاتا. تو جو شخص اچھا مسلمان ہے تو جو اللہ سے ڈرتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے, وہ زیادتی نہیں کرتا. شادی کرتے وقت, رشتہ کرتے وقت, اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, خدا خوفی رکھنے والا ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا. تو دولت دیکھنا, ڈگری دیکھنا, کوٹھی, کار, بنگلہ, اور امریکن ہے, کینیڈین ہے, یا یہاں کی سٹیزن شپ, اگر یہی سب کچھ دیکھا تو یہ تو مال و دولت ہے نا, یہ تو دنیا ہے, یہ تو کرسی ہے, یہ تو اقتدار ہے. لیکن اصل بات کہ کیا آپ نے اللہ کا خوف بھی دیکھا ہے, آخرت کا خوف بھی ہے؟ تو ہمیں دوستی کرتے وقت, بزنس کرتے وقت, کاروبار کرتے وقت, رشتے طے کرتے وقت جو ہے جس چیز کو اہمیت دینی چاہیے وہ خدا خوفی ہے. اور آج جو ہے خدا خوفی ختم ہو رہی ہے, اور اعمال کو درست کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے اندر خدا خوفی پیدا کی جائے, ہم متقین میں شامل ہوں, اور ہمیں اللہ جو ہے وہ بخش دے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ مجھ سے, آپ سے, تمام مسلمانوں سے راضی ہو جائے. اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ضرور اپنے عملوں کا جائزہ لیں کہ ہم جو ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو نیک لوگ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری, اور وہ کس طرح آخرت کی یاد کیا کرتے تھے, تیاری کیا کرتے تھے. حضرت سفیان سوری موت کو یاد کر کے کانپنے لگ جاتے, کہتے رات کو سوتے میں اگر کہیں شور سنائی دے تو کانپ اٹھتا ہوں کہ کہیں ہم پر عذاب تو نہیں نازل ہونے لگا. عذاب کی آیات جب پڑھتے ہیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یعنی عملوں کے نتیجے میں, برے عملوں کے نتیجے میں آج بھی یہ عذاب نازل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نیک لوگ جو تھے وہ ایسے ڈرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات مجھے بڑی متاثر کرتی ہے. جب ان کا آخری وقت آیا تو زارو کتار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں نہیں روؤں گا تو آخر اور کون روئے گا, کاش میرے ہر فتوے کہ بدلے مجھے کوڑے مارے جائیں, کاش میں نے اپنی رائے سے ایک بھی فتویٰ نب دیا ہوتا اور مجھ سے پہلے جو فتوے دیے گئے انہیں پر میں اکتفا کر لیتا. انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں میرے فتوے جو میں نے دیے تھے پتہ نہیں وہ غلطی تو نہیں کہیں ہوگی تھی, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے پکڑے گا تو پھر کیا بنے گی. خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے آخری وقت میں کہا اے دنیا تو کیسی خوشبودار ہے, تیرا طویل کتنا مختصر, تیرا قصیر کتنا حقیر ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اب آپ دیکھ لیں قرآن کی کلاس شروع کی تھی ایک سال, سال کی ہم بات کرتے تھے, ایک طویل مدت جو تھی وہ لگتی تھی نا, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کا طویل کتنا مختصر ہے اور اس کا قصیر کتنا حقیر ہے. تو پیاری بہنوں یہ ہے سورت مدثر جو مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.